نعم من ذل الوفاة والأعضاء وتعمينا بها جميع الحاجات وترتحلنا بها من جهة السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جهة الخيرات في الحياة وبعد الموت.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وأهل بيت سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجود والكرم يا ذا الفضل والعطاء يا ذا المن والإحسان يا حنان يا حنان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا ذا الجود والكرم يا الله لوجهك يا إسكوستان إسكوستان یا اللہ تیرا ایک بندہ اس کفرستان میں پہنچا اور یہاں سے تیرا یہ کلمہ حق زندہ ہوا یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین اس اپنے نیک بندے کو ہماری طرف سے بے انتہا عاجز ہے خیرات فرما یا اللہ تیرا بندہ تیری نبی کا امتی تیرے نبی کے خاندان کا سید عبد الرحمان بلبل رحمہ اللہ تعالی یا اللہ اس کا ہم پر احسان ہے یا اللہ اس کا ہم پر احسان اس نے اپنا وطن چھوڑا اور اس کفرستان میں پہنچا حجان بچارے نے کیسی کیسی مصیبتیں جھیلی ہوں اور یہاں پہنچ کر کے یہ اسلام کا درخت لگایا یا اللہ آج تیرا دین ہمارے کندھوں پر ہمارے ہاتھوں میں یا اللہ ایسا نہ ہو یا اللہ اس اسلام کے ہمارے ذریعے سے بے قدری ہو جائے یا اللہ پھر ہم کس کس کے سامنے جواب دیں گے یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ کے سامنے جو باتیں ارشاد فرمائی تھیں اس میں یہ بھی کہا تھا قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں یا اللہ ایسا نہ ہو ہماری زندگی ایسی ہو جائے کہ ہم اپنے نبی کی پاک زندگی کے لیے شرمندگی کا ذریعہ بنے یا اللہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا نبی قیامت کے دن ہم کو پہچاننے سے انکار کر دے فرمائے تو میرے راستے پر تھے ہی نہیں اس زبان سے میرا نام لیتے تھے لیکن تمہارا راستہ کوئی اور تھا یا اللہ ایسا نہ ہو یا اللہ اس اسلام پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرما ہماری زندگیوں میں وہ پیارا اسلام زندہ فرما یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بچوں میں خاص طور پر آج کے نوجوانوں میں یا اللہ یہ بیچارے نوجوان یا اللہ یہ ذہنی طور پر بھی دماغی طور پر بھی عملی طور پر بھی دوراہے پر کھڑے ہیں یا اللہ یا اللہ اور باطلوں کا اپنی طرف کھینچ رہا یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین طرح طرح کے کنفیوژنوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں یا اللہ اپنی روشن تاریخ کو سمجھنا نصیب فرما یا اللہ اس روشن تاریخ کو سمجھنا نصیب فرما اس کو گلے سے لگائے رکھنا نصیب فرما یا اللہ ہم کو ہماری جوانیوں کو یا اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما یا اللہ آج کے زمانے میں تیرے دین پر جمنا بہت مشکل ہے یا اللہ ہم کو کبھی گھر والے تانے دیتے ہیں کبھی دوست اور احباب تانے دیتے ہیں یا اللہ آج دیندار بننا آج کے سوسائٹی میں انفٹ ہو جانا ہے یا اللہ ہم بھی فٹ نہیں ہو پا رہے ہیں یا اللہ مسلمانوں میں رہ کر کے مسلمان بن کر ہم یا اللہ اپنی سوسائٹی میں اپنے سماج کے اندر یا اللہ اچھوت بن جاتے ہیں اتنے مشکل حالات میں اللہ تیرا دین پر جمنا وقیراً مشکل ہے یا اللہ تو ہی ثابت کبھی عطا فرما یا اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خوشخبری میرے ان غریبوں کو خوشخبری میرے ان فقیروں کے لیے جو اس زمانے میں دین پر جمنے کی کوشش کریں گے یا چاروں طرف سے بے دینی کی لہریں چل رہی ہوں گی یا اللہ اس خوش نصیبوں میں ہم کو بھی شامل فرما دے یا اللہ ہم میں سے کس کس بھائی کے کیا کیا مسائل ہیں کیا آپ سب کے حالات جانتے ہیں یا اللہ صدقہ تجھے میرے اس پیارے حبیب وسلم کے ذاتِ گرامی کا یا اللہ صدقہ ان بزرگوں کا جنہوں نے قربانیاں دے کر تیرے دین کو پہنچایا یا اللہ صدقہ تجھے میرے اس ارشاد کا جو تجھے خود قرآن میں فرمایا فرمایا جب میرے بندے میرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو میں سن لیتا ہوں. یا اللہ ایک ایک بھائی کے ایک ایک مسئلے کو حل فرما, ایک ایک بھائی کی ایک ایک ضرورت پوری فرما, ایک ایک بھائی کی ایک ایک مصیبت دور فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت و شفا عطا فرما. یا اللہ آج کا علاج بھی یا اللہ علاج سے بڑھ کر کے مصیبت بن گیا. یا اکرم اللہ اکرمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ تو اپنے بارگاہ سے بغیر عذاب کے شفا کے فیصلے فرما دے. جو لا علاج مرضوں میں مبتلا ہے ان کو بھی شفا عطا فرما. یا اللہ انسانوں کے لیے تو لا علاج ہے لیکن آپ کے لیے تو لا علاج نہیں ہے. یا اللہ جو مشکلات میں ان کی مشکلات دور فرما, کسی بھی قسم کی مصیبت میں ان کی مصیبتیں دور فرما, جو ضروریات ہیں وہ ضروریات پوری فرما دے. یا اکرم اللہ اکرمین یا ارحم الراحمین. ایک ایک بھائی کے ایک ایک مسئلے کو حل فرما دے. یا اللہ ساری امت کا تباہ حال آپ کے سامنے. یا اکرم اللہ اکرمین اسی طرح سے کفر اور کفر کے نمائندے یا اللہ اپنے باطل کو لے کر کے مسلمان تہذیب پر اسلامی ملکوں پر مسلمان معاشرے میں مسلط ہو رہے ہیں. یا اکرم اللہ اکرمین اپنی بے کسی کا حال ہم تیرے سامنے پیش کرتے ہیں. یا اللہ امت مسلمہ کے ہر طرف سے اصلاح فرما دے. یا اللہ امت مسلمہ کے حکمرانوں کو یا اللہ غیرت دینی سے نواز دے. اور اگر ان کے مقدر میں غیرت دینی نہیں ہے یا اللہ وہ غیرت نہیں ہے جو ان کو اسلام کا ہم نوا بنا دے. یا اللہ اگر ان کے دل پھر چکے ہیں, یا اللہ اگر ان کا اندرون نفاق سے بھر گیا ہے جس کے نتیجے میں وہ زبان سے تو مسلمان ملک مسلمان ہونے کا دعویٰ کر, یا اللہ مسلمانوں کی گردنوں پر سوار ہیں, یا اللہ اگر ان کے مقدر میں غیرت دینی نہیں ہے یا اللہ ان سے ہم کو نجات عطا فرما اور ایسے حکمراں عطا فرما. یا اللہ جو تجھے پسند ہوں, جو تیرے نبی کو پسند ہوں اور امت کے اور دین کے خطے کی مفادات کے محافظ بنے. یا اللہ آج کے نوجوانوں کو بگاڑ سے نکال دے, آج کی خواتین کو اپنی حیا اور حکمت اور دینداری نصیب فرما دے. یا اللہ آج کے تاجروں کو صحیح تاجر بنا دے. یا اللہ آج کے عالموں کو صحیح عالم بننا نصیب فرما. یا اللہ آج کے دینداروں کو مکمل دیندار بننا نصیب فرما. جو ہمارے بھائی ہمارے بھائی ہیں اور وہ بےچارے دین سے دور ہیں, یا اکرم اللہ اکرمین ان کے ذہنوں کو پلٹ دے. یا اللہ ان کو قرآن کے قریب کر دے. یا اللہ ان کو اپنے نبی کی ذات کے قریب فرما دے. یا اللہ سنتوں کی زندگی عطا فرما دے. یا اکرم اللہ اکرمین اہل کشمیر پر رحم فرما دے. یا اللہ یہاں تو اب دین بھی خطرے میں ہیں, یا اللہ یہاں تو ارتداد کی محنتیں ہو رہی ہیں. یا اللہ یہاں کے بڑے سوئے ہوئے ہیں اور غفلتوں میں ہیں, وہ تو ماننے کو بھی تیار نہیں ہیں جبکہ یہاں کی نوجوان نسل کو کس طرح سے مرتد بنانے کی مہمیں چل رہی ہیں اور اتنے منظم اور خفیہ ہیں جن کو سمجھنا بھی بے انتہا مشکل ہے. یا اللہ اپنی یہ بے کسی اور اپنا یہ درد آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, آپ کے سامنے کس کے سامنے پیش کریں گے. یا اکرم اللہ اکرمین امت کی بے کسی پر رحم فرما دے اور یہاں اسلام کی حفاظت اور مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کے فیصلے فرما, یہاں کا مستقبل روشن بنا دے. یا اللہ یہاں کا مستقبل ہر اعتبار سے روشن بنا دے. یا اللہ جس مستقبل میں خیر ہی خیر ہو وہ ہمیں نصیب فرما, جس مستقبل میں ہر قسم کا تحفظ ہو وہ نصیب فرما, جس میں تیرے وہ مستقبل جس میں دین بھی محفوظ ہو, مسلمان بھی محفوظ ہوں, ان کی تہذیب بھی محفوظ ہو, ان کی جان و مال و عزتیں بھی محفوظ ہوں, وہ مستقبل ہمیں نصیب فرما دے. یا اللہ وہ روشن مستقبل عطا فرما دے. یا اللہ ایسا نہ ہو ہمارے ہوتے ہوئے تیرا یہ دین مٹنے لگے. یا اللہ یقیناً مسلمان یا اللہ ایسے جرم میں مبتلا ہیں جن کے نتیجے میں یا اللہ اگر تو ناراض ہے تو تجھے ناراض ہونے کا حق ہے, تو یہ غلط نہیں ہے کیونکہ ہم ہیں ہی ایسے اور آج کی امت کا غالب تر طبقہ ایسا ہی ہے. لیکن اے اللہ دل تو تیرے ہی ہاتھ میں ہیں, آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. یا اللہ دلوں کو بدل دے, ایسا بنا دے کہ جس کے بعد وہ تیری نصرت کے حقدار بن جائیں, پھر اپنی نصرت نازل فرما دے اور امت کے رفع کے فیصلے فرما دے. کیونکہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان جن کے مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں, چاہے وہ اپنوں کی وجہ سے مصیبتیں ہیں یا غیروں اور دشمنوں کی وجہ سے وہ مصیبتیں ہیں, وہ مصیبتوں سے وہاں کے مسلمانوں کو نکال دے. یا اللہ مصیبتوں سے مسلمانوں کو نکال دے. یا اللہ مسلمانوں کا یہ تباہ حال کہ اللہ جب تیرے نبی کے بارگاہ میں پیش ہوتا ہوگا وہ کس طرح بلک سے ہوگا. یا اللہ وہ نبی جو اپنی امتی کے پاؤں میں کانٹا چونا بھی برداشت نہیں کر پاتے تھے, جب ان کے سامنے یہ لاکھوں مسلمانوں کا خون بہتا ہوا ان کے بارگاہ میں پہنچا رہا جاتا ہوگا, یا اللہ وہ کس طرح بےتاب ہوتے ہوں گے. یا اللہ انہیں کے رفع کے لیے, یا اللہ امت مسلمہ کے لیے رفع کے فیصلے فرما, ایمان کے زندہ ہونے کے فیصلے فرما. یا اللہ تہذیب دینی کے زندہ ہونے کے فیصلے فرما. کفر کو اور اس کے مظاہر کو, یا اللہ باطل کو اور اس کے نقشوں کو مٹا دے. یا اکرم اللہ اکرمین یا ارحم الراحمین. یا اکرم اللہ الراحمین. یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے تمام مسلمانوں کے لیے جو دعائیں مانگی ہم ان کا حق تو بالکل نہیں رکھتے ہیں, لیکن تیرے سامنے اپنے بے کسی ہاتھ پھیلا کر کے درخواست کرتے ہیں وہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول کروا دیں. یا اللہ جن تمام شروں سے اور قیامت تک آنے والے فتنوں سے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب فرمائی ہیں, ان تمام فتنوں سے اور خرابیوں سے ہم کو, ہماری نسلوں کو, ہمارے والدین کو, ہمارے رشتہ داروں کو, ہمارے دوستوں کو, آج کے عہد کے تمام مسلمانوں کو یا اللہ ان تمام خرابیوں سے بچا دے. یا اللہ دنیا کی وہ قومیں جو تیرے دین حق سے محروم ہیں, یا اللہ ان کے لیے دین حق قبول کرنے کے دروازے کھول دے, رکاوٹیں ختم فرما, غلط فہمیاں دور فرما. یا اللہ یہ قیمتی امانت ان تک پہنچ جائے اور ان کے ہاں قبولیت ہو جائے. یا اللہ تیرا دین دنیا میں زندہ ہو اور وہ جہنم سے نکل کر کے جنت کے راستے پر آئیں, اور باطل سے نکل کر تیرے نبی کے جھنڈے کے نیچے آ جائیں. اس سے بڑھ کر کے اس دنیا کے لیے خوش قسمتی کیا ہوگی؟ یا اللہ تو تمام رکاوٹیں دور فرما دے. جو جو بھائی جہاں جہاں تیرے دین کو غیروں تک پہنچانے کی محنتیں کر رہے ہیں, یا اللہ ان کی مدد فرما, رکاوٹیں دور فرما, مشکلات کو آسان فرما, ضروریات پوری فرما. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین, جن تیرے لیے بندوں کی محنتوں کی وجہ سے یا اللہ اس ملک جو کفرستان تھا یہی تیرا دین پہنچا ہے, ان تمام بزرگوں کو یا اللہ ان کی عظمت شان کے مطابق اور اپنی عالی شان کے مطابق اور اپنی صفت عطا کے مطابق ان کو بے انتہا جزائے خیر عطا فرما, ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما. یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. ان کی تمام قربانیوں کو یا اللہ ان کے حق میں تو قبول فرمایا ہوگا, یا اللہ ان قربانیوں کو ہمارے دین کے مستحکم ہونے کا ذریعہ بنا. یا اللہ ان کو, ان کے اولادوں کو, ان کے رشتہ داروں کو, ان کے مریدین کو, ان کے متوسلین کو, ان کے شاگردوں کو, ان کے تمام متوسرین کو, ایک شخص کو یا اللہ ان کی اس قربانی کا اور ہجرت کا اور یہاں دین پہنچانے کا بہترین بدلہ عطا فرما دے. یا اللہ ان کا ہم پر بہت احسان ہے, ان کا ہم پر بہت احسان ہے, ہم ان کا کیا احسان کا بدلہ عطا کر سکتے ہیں؟ شاید ہم آج تک ٹیکے لگانے والوں میں ہوتے, انہوں نے قربانیاں دی اور دیے دین ہم تک پہنچایا, ان کو بہت اجر عطا فرما. یا اللہ وہ تیرا نیک بندہ اسی قریب میں دفن ہے, اس کو جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب فرما. یا اللہ ان کے تمام اعمال جو تمہیں قبول فرمائے ہوں گے اعمال کی وجہ سے اللہ ان کے درجات کو بہت بلند سے بلند تر فرما. ایسا نہ ہو نمک حراموں میں شمار ہو جائیں, ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ کہیں جس دین کو لے کر کے میں تمہارے کفرستان میں پہنچا تھا اس دین کو تم نے دھکے دے کر اپنے گھروں سے نکالا, لاؤ میرا حساب ادا کر, اس وقت ہم کیا کہیں گے؟ یا اللہ اس کو جزا خیر عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, فقال قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم, إن الدين عند الله الإسلام, وقال الله تبارك وتعالى, ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم, ولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم, ولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو, انسان کو اگر دنیا کی تمام نعمتیں ملی ہوں اور اس کے بعد دین حق نہ ہو تو وہ انسان محروم انسان ہے, اس لیے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اخیر میں وہ یہیں چھوڑ کر چلا جائے گا, اور اس کے بعد پھر اس دنیا سے گویا وہ محروم اور ناکام ہو کر کے چلا گیا. دنیا کی جتنی نعمتیں انسان کو ملتی ہیں, انسان ان کا صرف چوکیدار ہوا کرتا ہے, مالک نہیں ہوا کرتا. اس وجہ سے زندگی میں جتنا اسے کھانا ہوتا ہے اتنا کھا لیتا ہے, جتنا اس نے پہننا ہوتا ہے اتنا پہن لیتا ہے, سمجھتا ہے میں اتنی بڑی دولت یا ملک کا مالک ہوں, لیکن جس وقت موت ہو جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ مالک تھا ہی نہیں, مالک تو بعد والے آئیں گے. پھر بعد والے آ کر سمجھتے ہیں کہ اب ہم مالک ہیں, جب ان کی موت آتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ بھی مالک نہیں, مالک تو بعد میں آنے والے ہیں. اس طرح سے دنیا کی تمام ظاہری نعمتوں کا مالک کوئی بھی نہیں ہوتا, یہ ساری وقتی چیزیں ہیں, اور وقتی چیزیں انسان چھوڑ کر کے رخصت ہو جاتا ہے, اور ساتھ لے کر جو کچھ جاتا ہے وہ صرف دین ہے. اگر ایک انسان کو اللہ نے دین عطا کر دیا, چاہے دنیا کی نعمتیں اس کے پاس نہ ہوں, وہ کامیاب ترین انسان ہے, چاہے اسے اپنے بارے میں کامیاب ہونے کا تصور نہ بھی ہو, لیکن وہ کامیاب ترین انسان. اس لیے اللہ نے اعلان فرما دیا, ان الدین عند اللہ الاسلام, دین صرف ایک ہے وہ ہے اسلام. اس کے علاوہ تم دنیا کے جس دین کو بھی دین کہو گے وہ دین ہے ہی نہیں. دیوار پر بنے ہوئے شیر کو چاہے دنیا شیر کہے مگر وہ شیر نہیں ہے, وہ تو نقشہ ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے کاغذ کے بنے ہوئے پھول کو چاہے تم پھول کہو مگر وہ پھول نہیں ہے. نقلی چیز کو تم اصلی کتنا ہی کہتے رہو وہ بہرحال نقلی ہی ہے, اصلی چیز اصلی ہی ہے اور وہ دنیا میں ایک ہے, وہ ہے اسلام. اسی وجہ سے اللہ جل شانہ نے کسی نبی پر نازل ہونے والے دین کو محفوظ نہیں کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین محفوظ نہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین محفوظ نہیں, باقی قوموں کے پاس جو دین ہے اگر وہ اللہ نے بھیجا تھا تو وہ محفوظ نہیں, کیونکہ وہ تھا ہی وقتی, وہ تھا ہی کچھ دنوں کے لیے, لیکن جو دین اللہ نے قیامت تک کے لیے بھیجا اس کو محفوظ کر دیا. اسی بنا پر قرآن محفوظ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے تمام ارشادات مکمل طور پر محفوظ ہیں, بلکہ وہ باتیں بھی محفوظ ہیں جن باتوں کی امت کو ضرورت ہی نہیں ہے, جن پر عمل ہی نہیں کرنا ہے, وہ بھی محفوظ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے اسلام عطا فرمایا تو وہ مختلف مراحل سے عطا کیا. ابتدا میں صرف یہ سمجھایا اللہ کیا ہے, ابھی دین کے احکام بیان نہیں کیے, یہ بھی نہیں کہا کیا کیا چیزیں حرام ہیں, نہ شراب کو حرام کیا, نہ سود کو حرام کیا, نہ رشوت کو حرام کیا, کچھ نہیں, بس ابتدا فرمایا اللہ کیا ہے, کیونکہ اس وقت انسانوں نے اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے بتوں کو خدا کے درجے پر پہنچایا تھا, تو اس وقت سب سے پہلی ضرورت یہ تھی کہ انسانوں کو یہ سمجھایا جائے کہ بت ہیں, یہ اللہ نہیں ہو سکتے, اللہ تو ایک ہی ہے. تو عرصے تک سالہ سال تک صرف یہ سمجھاتے رہے اللہ کیا ہے. اس زمانے میں جو قرآن نازل ہوتا تھا وہ صرف اللہ کا تعارف, اس کے ساتھ ہی یہ سمجھانا شروع کیا کہ اللہ کو ماننے کے بعد تم کو واپس اللہ ہی کے پاس پہنچنا ہے, اور جہاں پہنچنا ہے وہ کیا ہے, وہی آخرت. تو جتنا ابتدائی دور میں اللہ کے تعارف اور آخرت کے متعلق تفصیلات بیان کی گئیں اتنا دوسرے کسی نبی نے بیان نہیں کی, اور بعد میں یہ آیتیں بعد کے زمانے میں نازل نہیں ہوئی. تو زمانے میں اللہ نے اپنا تعارف اور اپنے پاس پہنچنے کے بعد اس جگہ کا تعارف یعنی قیامت, قیامت کے بعد کے حالات تفصیل کے ساتھ بار بار بیان کیے گئے. اسی ضمن میں تیسری چیز سمجھائی جانے لگی, یہ جو نبی ہے یہ کیا ہے. تو اللہ کا تعارف, آخرت کا تعارف اور نبی کا تعارف. اسی بنا پر اصول یہ ہے اور ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کیا, کہ اگر ہمیں اللہ کو سمجھنا ہے تو سب سے بہترین تعارف جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرائیں گے, اور اگر ہم کو نبی کو سمجھنا ہے تو سب سے بہترین تعارف اللہ تعالیٰ کرائیں گے. اللہ سے زیادہ بہترین تعارف کرانے والا اپنے نبی کا کوئی نہیں, اور اللہ کا تعارف نبی علیہ السلام سے زیادہ بہتر کرانے والا کوئی نہیں. جب وہ ابتدائی دور گزر گیا اور اب امت اس سطح پر آ گئی کہ اب ان کو اگلے احکام دیے جائیں, گویا یہ ابتدائی دور تھا جس میں ایمانیات کو پختہ کیا گیا. اب ہم تمہیں عملی زندگی سمجھائیں گے. اللہ علیہ السلام نے اپنی منشے کے مطابق حضرت نبی علیہ السلام کو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ سے ہجرت کرا کر کے مدینہ منورہ پہنچا. اب وہاں دین کے احکام شروع ہو گئے. اب تمہیں نمازیں اس طرح سے پڑھنی ہوگی, تمہیں زکات دینی ہوگی, تمہیں روزے رکھنے ہوں گے, تم کو یہ چیزیں حرام کر دی گئیں, اب یہ چیزیں تمہیں کرنی ہیں, وہ چیزیں نہیں کرنی ہیں. اس طرح سے 10 سال مدینہ طیبہ میں رہ کر کے یہ سارا دین کھڑا ہو گیا. اس میں عقائد بھی آ گئے, اس میں عبادات بھی آ گئیں, اس میں روحانیت بھی آ گئی, اس میں اخلاق بھی آ گیا, اس میں گھروں کی زندگی کے اصول بھی آ گئے, اس میں خرید و فروخت کے معاملات بھی آ گئے, تمام چیزیں بیان کر دی گئیں, حتیٰ کہ حکومت چلانے کے ضابطے بھی آ گئے. بلکہ وہ باتیں بھی حضرت نبی علیہ السلام نے اس وقت بیان کر دی جن کی اس وقت کے انسانوں کو ضرورت نہیں تھی, اور وہ آئندہ ضرورت پیش آنے والی. کبھی کبھی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جی سنتے ہیں دنیا میں کوئی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں 6 مہینہ کا دن 6 مہینے کی رات ہوتی ہے. واقعی یہ صحیح ہے جی, اگر وہاں مسلمان پہنچ جائیں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے, اور اگر نماز کا کوئی سسٹم بنائیں گے تو روزے کیسے رکھیں گے, 6 مہینے کا روزہ تو آپ یہ رکھ نہیں سکتے, تو 6 مہینے کا جب ایک دن ہوگا تو روزہ کیسے رکھیں گے. ظاہر ہے یہ وہ سوال ہے, اس سوال کا جواب قرآن کریم میں نہیں ہے, اور مسلمان اپنے ذہن سے خود نکالنا چاہیں وہ بھی مشکل. تو ہم سب سے پہلے غور کریں گے کہ کیا قرآن کریم میں اس بارے میں کوئی اشارہ ہے یا نہیں, ہے نہیں اشارہ. تو کیا حضرت نبی علیہ السلام نے اس بارے میں کوئی بات ارشاد فرمائی, ڈھونڈنے کا پتہ چل گیا ہاں حضور نے بیان فرما دیا. لیکن کیا اس وقت حضور نے کہا کہ ہاں دنیا میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات ہے؟ نہیں, حضور نے اس طرح نہیں کہا, کیونکہ اگر آپ اس طرح بیان فرماتے تو وہاں کی سوسائٹی میں فوراً سوال پیدا ہوتے کہ ہے کہاں یہ جگہ. نئی غیر ضروری بحث شروع ہو جاتی. اسے حضور نے یہ نہیں فرمایا دنیا میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات ہوگی, وہاں جب تم جاؤ گے تو وہاں اس طرح نہ, یہ نہیں فرمایا. بلکہ فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو ایک دن 40 سال کا ہوگا. صحابہ نے فوراً کہا یا رسول اللہ اگر ایک دن 40 سال کا ہوگا تو ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو اس وقت جو حضور نے جواب فرمایا وہی جواب یہاں فٹ ہوگا. حضور نے بھی آسان فرمایا اس وقت تم نمازوں کا وقت مقرر کر لینا اور ترتیب بتائی اس طرح سے مقرر کر لینا. بس یہ جو حضور نے وہاں بیان فرمایا اس وقت کے مسلمانوں کے اس پر عمل کرنا ہی نہیں تھا, نہ ان کا یہ مسئلہ تھا نہ ان کو ضرورت تھی. آج جب یہ سوال پیدا ہوگا کہ جہاں 6 مہینے کا دن 6 مہینے کا رات, وہاں جا کر ہم کو یہ حدیث فٹ کریں گے اور کہیں گے کہ ہاں حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کے ایک دن کے لیے نماز کا جو اصول مقرر کیا وہ اصول بھی یہیں فٹ ہوگا, وہ اصول یہاں بھی فٹ ہوگا. اب یہاں بھی ہم اسی طرح سے اوقات کی تعین کریں گے کہ فجر کی نماز جب فلاں وقت پر ہوتی ہے اس کے کتنے گھنٹے کے بعد ظہر کی نماز ہوتی ہے, 5 سے 6 گھنٹے کے بعد, بس 5 سے 6 گھنٹے کے بعد تم وہاں ظہر پڑھ لینا. اس ظہر پڑھنے کے کتنے گھنٹوں کے بعد تم اثر کی نماز پڑھتے ہو, وہاں اثر کا وقت تو نہیں آئے گا لیکن اتنا ٹائم جنہیں گزر جائے گا تم اثر کی نماز پڑھ لینا. اثر کی نماز کے بعد کتنی دیر کے بعد تم مغرب کی نماز پڑھتے ہو, اور جو ٹائم تمہیں نظر آئے گا اتنی دیر کے بعد ہم اثر کے بعد مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو تم وہاں مغرب کی نماز پڑھ لینا. وہاں ویسے مغرب کا وقت نہیں ہوگا مگر تم ٹائم کی بنیاد پر مغرب کی نماز پڑھنا, اور مغرب پڑھ کر کتنی دیر کے بعد تم عشاء کی نماز پڑھتے ہو تو جتنا جب اتنا ٹائم گزر جائے گا اس وقت تم وہاں عشاء کی نماز پڑھ لینا. ویسے وہاں عشاء کا وقت نہیں ہوگا کیونکہ دن لمبا ہو رہا ہے. پھر عشاء پڑھ کر کتنی دیر کے بعد تم فجر کی نماز پڑھتے ہو, جب اتنا ٹائم گزر جائے گا تو فجر کی نماز پڑھ لینا, حالانکہ وہ فجر کا وقت نہیں ہوگا. تو حضور نبی علیہ السلام نے دوسرا اصول بیان کیا جو منطبق ہو گیا اب اس جگہ کے لیے بھی جہاں 3 مہینے کا دن 3 مہینے کی رات, 4 مہینے کا دن 4 مہینے کی رات, 15 دن کا دن 15 دن کی رات, 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات. تو آپ علیہ السلام نے وہ اصول بیان فرمایا جس کی اس وقت کے مسلمانوں کو ضرورت نہیں تھی, نہ ان کو اس پر عمل کرنا تھا, مگر چونکہ دیر قیامت تک کے لیے تھا اس لیے آپ نے حکم بیان کیا اور قیامت تک کے لیے ہو گیا. غرض اللہ نے دین نازل کیا, اس دین کی 2 بنیادیں کھڑی کی, ایک اللہ کا نازل کیا ہوا قرآن اور حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کیا ہوا سنت کا نظام. حجت الوداع میں جب آپ نے تقریر فرمائی تھی اس تقریر میں یہ بھی فرمایا تھا میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اگر تم نے ان کو مضبوط پکڑ لیا تو گمراہی ہو جاؤ گے. ترکت فیکم شیئاً, میں تمہارے درمیان چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ان اعتصمتم, اگر تم نے اس کو مضبوط پکڑ لیا لن تضلوا, گمراہی ہو جاؤ گے. الکتاب و سنت نبی, یہی کہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب اور نبی علیہ السلام کی بیان کی ہوئی سنت. جب دین سارا علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی نازل بھی ہو گیا, رائج بھی ہو گیا, معاشرے میں مستحکم بھی ہو گیا اور کوئی چیز باقی نہیں رہی کہ اب جس کو بیان کیا جانا چاہیے, تو حضرت نبی علیہ السلام سمجھ گئے, اوپر سے اشارے بھی آ گئے کہ اب آپ دنیا میں نہیں رہیں گے. حجت الوداع میں ہی حضور نے بیان اشارہ دے دیا تھا, اشارہ کے صراحت سے فرما دیا تھا کہ لوگوں اچھی طرح سے سنو, اب مجھے امید نہیں ہے اگلے سال پھر تم سے یہاں ملاقات کر سکوں گا. صحابہ سمجھ گئے کہ آخری ملاقات ہو رہی ہے, اگلے سال جب حج کا وقت آئے گا تو حضور اس وقت دنیا میں نہیں ہوں. بڑے اشارے دیے جا رہے ہیں کہ اب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں. سورہ اذا نصر اللہ نازل ہوئی, آپ علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے منبر پر کھڑے ہو کر کے یہ سورہ جب سنائی, صحابہ نے سن کر کے خوشی محسوس کی کہ اس میں 3 بشارتیں دی گئی تھی. ایک یہ بشارت دی گئی تھی کہ دنیا میں انسان گروپ در گروپ اسلام میں داخل ہو جائیں گے, دوسری بشارت دی گئی کہ میری نصرت خاص نازل ہو جائے گی, اور ایک بشارت دی گئی کہ مکہ تمہارے قبضے میں آ جائے گا, وہ آ بھی چکا تھا. جب حضرت نبی علیہ السلام نے یہ سورہ سنائی جس میں 3 بشارتیں تھیں, ظاہر سننے والوں کے لیے خوشی کی بات تھی, انہوں نے خوشی محسوس کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے رونا شروع کیا. صحابہ کا تعجب ہوا یہ کیوں رو رہے ہیں, بلکہ صحابی نے ان کی طرف دیکھ کر کے کہا کہ ما لہذا الشیخ, اس ہمارے بڑے میاں کو, اس بوڑھے سو کیا بات ہو گئی, یہ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت نبی علیہ السلام نے بھی دیکھ لیا ابوبکر صدیق کو, ان کی آنکھیں بھی حضور کی طرف تھی. حضور سمجھ گئے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں. ابوبکر صدیق بھی سمجھ گئے کہ حضرت نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ میری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں, لیکن باقی کسی کو پتا نہیں چل سکا. بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ سورہ اذا جاء نصر اللہ سن کر روئے کیوں؟ تو انہوں نے کہا اذا جاء نصر اللہ میں اللہ نے اشارہ دے دیا ہے کہ اب نبی واپس آنے والا ہے, اس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. کہا ہاں میں سمجھ گیا. جب یہ تینوں باتیں ہو جائیں گی, یعنی اسلام لوگ گروپ در گروپ قبول کرنے لگیں گے, تو اب اللہ کا نبی دنیا میں نہیں رہے گا. غرض یہ کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اور اللہ نے بھی آیتوں بھی بھیج دی تھی، اشارے بھی کر دیے تھے کہ وقت آئے گا میرا نبی واپس آ جائے گا. چنانچہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد جب مدینہ منورہ گئے حج کر کے، حج سے فارغ ہو کر کے، تو آپ کا مزاج ایک دم بدل گیا اور ساری توجہ اللہ کی طرف، باتیں بہت کم، لوگوں سے ملنا بھی بہت کم. صحابہ صاف محسوس کرتے تھے کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اب توجہ ہماری طرف ویسی نہیں ہے جیسے پہلے ہوا کرتی تھی. وجہ ہے کہ دین سارا امت کے حوالے ہو چکا تھا. اور یہ آپ نے ارشاد بھی فرما دیا تھا حجۃ الوداع میں، لوگوں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شانہ تم سے میرے بارے میں پوچھیں گے کہ دین پہنچایا تھا تو تم کیا کہو گے. سب نے ہاتھ اٹھا کر کے کہا کہ ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے سارا دین ہم تک پہنچا دیا. تو اس وقت حضرت نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کے کہا یا اللہ یہ گواہی دے رہے ہیں، یا اللہ یہ گواہی دے رہے ہیں، یا اللہ یہ گواہی دے رہے ہیں، آپ بھی گواہ رہیے میں نے دین ان کے حوالے کر دیا. اللہم اشہد. اور اشارہ کیا تھا حدیثوں میں جو لفظ آتا ہے وہ آپ نے یوں انگلی کی اور پھر کہا دیکھ لیجئے گواہی دے رہے ہیں، یا اللہ دیکھ لیجئے گواہی دے رہے ہیں، یا اللہ دیکھ لیجئے گواہی دے رہے ہیں. تو حدیثوں میں بعض دفعہ ہمارے علماء یا ہمارے تعلیم مطالعہ کرنے والے لوگ جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں جی اوپر کی طرف انگلی کی پھر نیچے کی طرف، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیکن وہ ایکشن سمجھ نہیں پاتے ہیں تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. وہ دراصل ہوا یہ تھا بالکل ایسے ہی جیسے کہ کوئی آدمی خدا نخواستہ مظلوم ہو اور اس کو کوئی آدمی ستا رہا ہو تو پھر وہ اشارہ کر کے کہ یا اللہ یہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے. یہ جو اوپر اور اشارہ کیا بس ٹھیک ہے، اشارہ حضرت نبی علیہ السلام نے کیا یا اللہ یہ سب گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے دین ان کے حوالے کر دیا، فانت اشہد آپ بھی گواہ رہیے. بہرحال جب حضرت نبی علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے آپ کا مزاج ایک دم بدل گیا. اس کے بعد بھی کئی اشارے آپ نے کیے دنیا سے رخصت ہونے کا، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. اور رخصت ہونے کے بعد اب یہ دین صحابہ کے حوالے ہو گیا. اس وقت دین پر ایک خطرناک وقت آ گیا تھا، جس خطرناک وقت کی ساری تفسیرات اس پر بیان نہیں کی جا سکتی کہ اس وقت کیا حالات پیدا ہو گئے تھے. بہت سارے انگریز مصنفین نے لکھا کہ یہ وہ مرحلہ تھا کہ اسلام ڈوب جانا چاہیے تھا، مگر چونکہ اسلام سچا مذہب تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیم تیار کی تھی وہ بیدار مغز تھی، اس لیے اسلام کو انہوں نے ڈوبنے نہیں دیا ورنہ اسلام ڈوب جاتا. چنانچہ تقریباً 10 ملکوں میں 10 علاقوں میں لوگ مرتد ہونے شروع ہو گئے تھے جب انہوں نے سنا کہ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے. 10 علاقوں میں لوگ مرتد ہو گئے، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ ان کنٹرول ہو گیا تھا. 3-4 جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے کہ ہم بھی آج کے بعد نبی ہیں، جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے. 10 علاقوں میں مرتد ہونے کی مہم شروع ہو گئی، علاقوں کے علاقے ہزاروں انسان مرتد ہو گئے، اسلام قبول کرنے میں واپس چلے گئے. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت تھی اور ان کی بصیرت تھی اور صحابہ کا تعاون تھا، جس کے نتیجے میں تمام مسائل انہوں نے 2.5 سال 2 سال اور 4 مہینے کے عرصے میں کنٹرول کر لیا. اور اس کے بعد جب کنٹرول ہو گیا تب اسلام پھیلنا شروع ہوا. صحابہ نے ایک طرف سے تو قرآن کو محفوظ کرنا شروع کیا، دوسری طرف سے حضرت نبی علیہ السلام کی ارشادات کو یاد رکھنا، ان کو دوسروں تک پہنچانا شروع کیا، تیسری طرف سے اس دین کو ملکوں تک پہنچانا شروع کیا. اور یہ عجیب بات ہے کہ صحابہ نے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت پر عمل کیا. حضور نے اسی حجۃ الوداع میں فرمایا تھا میں یہ دین تمہارے حوالے کر رہا ہوں، تم یہ دین غائبین تک پہنچانا جو یہاں موجود نہیں ہے، فلیولی الشاہد منکم الغائب، میرا یہ دین ان تک پہنچانا جو موجود نہیں ہے. موجود نہیں ہیں وہ 3 قسم کے لوگ تھے، کچھ وہ جو زندہ تھے مگر وہاں نہیں تھے اور مسلمان بھی تھے، کچھ وہ جو زندہ تھے مگر مسلمان ہی نہیں تھے، اور تیسری قسم وہ جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے. ان تینوں طبقوں تک تم دین پہنچانا، تاکہ صحابہ نے سمجھ لیا کہ اب یہ دین انسانوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اسی بنا پر 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام تھے حضور کی موجودگی میں حجۃ الوداع کے اندر، لیکن مکہ مکرمہ میں جو قبریں آج تک دریافت ہوئی ہیں صحابہ کی وہ صرف 6,000 ہیں، اور مدینہ منورہ میں جو قبریں دریافت ہوئی ہیں صحابہ کی وہ صرف 10,000 ہیں. تو گویا صرف 16,000 صحابہ مکہ اور مدینہ میں دفن ہیں، وہ باقی صحابہ کہاں چلے گئے اور ملکوں کو پھیل گئے. انہوں نے گوارا کیا کہ ہم مکے کی سرزمین میں دفن نہیں ہوں گے، انہوں نے برداشت کر لیا کہ ہم مدینے کی سرزمین میں دفن نہیں ہوں گے، ہم کفرستانوں میں جا کر کے دفن ہونا قبول کرتے ہیں تاکہ خدا کا دین ملکوں تک پہنچ جائے. ویسے صحابہ نے ایک طرز ڈال دیا کہ ہم دین کو یاد بھی رکھیں گے، محفوظ بھی کریں گے، پھیلائیں گے بھی، اور ان امتوں تک پہنچائیں گے جن امتوں کا اللہ کے نبی نے دین نہیں پہنچایا، کیونکہ دین کے لیے اصول یہ طے کیا گیا تھا کہ انسانوں تک پہنچانا تمہاری ڈیوٹی ہے. آغاز حضرت نبی علیہ السلام کر دیں گے. اور عرب میں جب حضور دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس وقت عرب میں اتنی بڑی اسلامی مملکت قائم ہو چکی تھی جتنا آج کا سارا برصغیر ہے. 12,00,000 مربع میل پر اسلامی مملکت کھڑی ہو چکی تھی، جب حضرت نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس کے بعد اب صحابہ نے ملک و ملک تک دین پہنچانا شروع کیا. جو ہی صحابہ کا دور گزر گیا تو آگے تابعین کا دور آ گیا. تابعی اس انسان کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی سے ملاقات کی ہو. وہ انتہائی شوق کے ساتھ صحابہ کی ملاقاتیں کیا کرتے تھے اور اس میں عجیب عجیب واقعات آتے ہیں. ایک صحابی ہیں عمرو بن امیہ زمری, وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرا دوسرا دوست, اس کا نام تھا عبید اللہ ابن عدی ابن خیار, کہ ہم دونوں ملک شام میں تھے. تو میں نے اس سے کہا یار سنا یہاں کوئی صحابی ہیں, اگر تمہارا جی چاہے تو چلا ہم اسے ملاقات کریں گے, چلو چلتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے. کون صحابی تھا؟ اس کا نام تھا وحشی, جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا. کہا چلو ہم ملاقات کرنے کے لیے جائیں گے. کسی سے پوچھا, انہوں نے بتایا فلاں جگہ ایک چھوٹا سا مکان جھونپڑی ہے اس کے باہر وہ بیٹھا ہوا ہے. تو جب وہ گئے تو جا کر کے جب سخت گرمی میں چل رہے تھے تو عبید اللہ نے اپنا منہ ڈھانک لیا تھا, صرف آنکھیں کھلی ہوئی تھی سخت گرمی کی وجہ سے بچنے سے, اور ریت اڑ رہی تھی لہٰذا انہوں نے اپنی آنکھیں ڈھانک لی اور وہاں پہنچے تو جا کر کے اس کو سلام کیا, السلام علیکم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام, آپ وحشی ہیں؟ ہاں میں وحشی ہوں, ہم آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں. تو بہت اچھا, اس نے پوچھا اس کو پہچانتے ہیں آپ, یہ جو منہ ڈھکا ہوا انسان ہے؟ تو اس نے اوپر دیکھا تو چہرہ بند تھا, پاؤں کو دیکھا اور پاؤں کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے تقریباً 50 سال پہلے ادی ایک آدمی تھا, اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تھا. ادی نے مجھ سے یہ کہا کہ اس بچے کو فلاں عورت کے پاس لے جاؤ, وہ اس کو دودھ پلائے گی. وہ جو 50 سال پہلے میں نے بچہ دیکھا تھا یہ آدمی شاید وہی تھا. پاؤں دیکھ کر سمجھ گیا, بخاری میں حدیث ہے یہ, عبید اللہ ابن عدی ابن خیار کا واقعہ. اس طرح سے وہ ایسا, اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ ہم کو سنائیے حضرت حمزہ کو آپ نے کیسے شہید کیا تھا. ہاں حضرت حمزہ کی شہادت تم مجھ سے پوچھتے ہو, تم سے یہ بھی مجھے پوچھو نا کہ مسلمان جھوٹے نبی کو میں نے کیسے مارا تھا. اب چلی دونوں واقعہ سنائیے, اب وہ دونوں واقعہ. اس طرح سے صحابہ سے لوگ ملاقاتیں کرتے تھے. حضرت انس بن مالک نے یہاں عراق کے اندر کوفہ میں جہاں ان کا محل تھا وہاں لوگ ان سے ملنے کے لیے آتے تھے, اور کبھی کبھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کہتے تھے یہ میرا ہاتھ ہے جس ہاتھ سے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا ہے. لوگ جھپٹ آتے تھے ہم بھی اس ہاتھ سے مصافحہ کریں گے. ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمایا ہم لوگ سخت گرمی کے عالم میں تھے, بہت زیادہ دھوپ تھی, اس وقت میں نے حضرت نبی علیہ السلام کے ساتھ مصافحہ کیا تھا تو حضور کے ہاتھ سے زیادہ نرم میں نے کوئی ریشم بھی نہیں دیکھا, اور حضور کے ہاتھ سے زیادہ ٹھنڈی برف بھی نہیں ہوتی. اس لیے سخت گرمی میں حضور کا ہاتھ بالکل ٹھنڈا تھا اور ریشم سے زیادہ نرم تھا. ما رأیت حریرا علینا من ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما رأیت ثلجا ابرد من ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نہیں دیکھا کوئی ریشم کا ٹکڑا اتنا نرم ہوگا جتنا حضور کا ہاتھ مبارک نرم تھا, اور میں نہیں جانتا ہوں کہ برف کا ٹکڑا اتنا ٹھنڈا ہوگا جتنا حضور کا ہاتھ ٹھنڈا تھا, حالانکہ سب گرمی میں نے مصافحہ کیا. تو لوگ آ کر کے اس سے مصافحہ کر کے. تابعین کا زمانہ چلتا رہا. اب تابعین نے تین کام کیے, ایک طرف سے انہیں اسلام آگے پھیلانا شروع کیا, صحابہ سے دین لینا ہے, قرآن بھی لینا ہے, حدیثیں بھی لینی ہے اور آگے دین پھیلانا, تو قرآن بھی لیتے رہے حدیث بھی لیتے رہے اور اس کے بعد دین کو آگے پھیلاتے رہے. تابعین کا دور جو ہی گزر گیا تب تابعین کا دور شروع ہوا تو اس کے بعد بھی انہوں نے یہ تینوں کام لیے, لیکن اس کے ساتھ ہی نئے مسائل کھڑے ہو گئے. وہ نئے مسائل کیا, جب نئے نئے ملکوں میں اسلام پہنچ گیا تو نئے ملکوں کی اسلام پہنچنے کے بعد وہاں نئے نئے سوالات ابھرنے لگے. مثلا قرآن نے کہا تھا صرف اتنا وضو کرو, وضو کا طریقہ یہ ہے, حضور نبی علیہ السلام نے وضو کا طریقہ کر کے دکھایا. اب آگے سوال پیدا ہوا اگر کبھی پانی کم ہوا تو کیا اس وضو کے طریقے میں کچھ کمی کر سکتے ہیں یا نہیں, مثلا پاؤں نہیں دھوئیں گے, مثلا ہاتھ نہیں دھوئیں گے کیونکہ پانی کم ہے. یہ جو حضور نے وضو کا سارا طریقہ بتایا اس میں سے فرض کتنا ہے, لازم کتنا ہے, غیر لازم کتنا ہے, کنسیشن کتنے میں کر سکتے ہیں, یہ حضور نے بھی کبھی بیان نہیں کیا تھا, صحابہ نے بھی کبھی بیان نہیں کیا تھا. یہ اس قسم کے جب سوالات ابھرنے لگے تو اب تابعین کے دور میں ضرورت پیش آ گئی کہ اب ہم اس قسم کے سوالات جو پیدا ہو رہے ہیں ان سوالوں کا حل کرنے کے لیے پورا ایک ڈپارٹمنٹ کھڑا کریں گے. چنانچہ اس پورے ڈپارٹمنٹ کو کہا جاتا ہے علم الفقہ. تو انہوں نے کام ہی یہی شروع کر دیا کہ ایک طرف سے ہم قرآن کو اور حدیث کو سامنے رکھیں گے اور سامنے رکھ کر کے پھر نئے پیش آنے والے ایک ایک اس مسئلے کا جواب نکالیں گے جس مسئلے کا جواب امت نہیں معلوم کر سکتی. امت کا کیا, بڑے بڑے انسان بڑے بڑے صاحب علم معلوم نہیں کر سکتے. تو یہ نیا ڈپارٹمنٹ شروع ہو گیا, اس کو کہتے ہیں علم الفقہ. اور اسی کے بعد میں امام بنے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ. حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام لیث بن سعد، امام سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک، اسحاق بن راہوی، امام اوزائی، نہ جانے کتنے. یہ پوری ٹیم کا کام یہی تھا کہ ہم دین کی اجتہاد کو اپنے ہاتھ میں لیں گے اور قرآن کو سامنے رکھ کر، حدیث کو سامنے رکھ کر، صحابہ کے فیصلوں کو سامنے رکھ کر اب ان مسائل کا حل نکالیں گے جن مسائل کا حل بظاہر کہیں نظر نہیں آتا. اگر اس کی مثال سمجھنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں، فرض کیجئے اسلام پہنچ گیا اس ملک میں جس ملک میں بھینسیں بھی ہوتی ہیں. عرب میں تو بھینس ہوتی ہی نہیں، حضور نے کبھی بھینس دیکھی نہیں. اب سوال ہے یہ بھینس ایک نیا جانور ہے، اس کو ذبح کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کا گوشت حلال ہوگا یا نہیں، اس کا دودھ حلال ہوگا یا نہیں، اس کا فیصلہ کرنا ہے. اب ہم دیکھیں گے قرآن میں تو وہاں بھینس کا تذکرہ ہی نہیں، دیکھیں گے حدیث میں تو وہاں بھی بھینس کا تذکرہ نہیں، حضور نے کبھی بیان ہی نہیں فرمایا، تو کیا کیا جائے؟ اگر کہیں گے حلال ہے تو وجہ کچھ کیا ہوگی، اگر کہیں گے حرام ہے تو وجہ کیا ہوگی؟ بس یہ ہے وہ مشکل جس مشکل کو حل کیا ہے ان فقہا نے، اور باقی ساری امت محتاج ہے ان فقہا کی، حتیٰ کہ محدثین بھی، حتیٰ کہ مفسرین بھی، حتیٰ کہ اولیاء بھی. اب فقہ تو انہی کا ڈپارٹمنٹ ہے، فقہی مسئلہ جب ہوگا تو انہی سے پوچھیں گے، جو یہ حل بتائیں گے وہی. امام ترمذی بہت بڑے محدث ہیں، بلکہ ایک جگہ وہ امام بخاری کے استاد بھی بنے ہیں ایک حدیث میں. باقی اکثر حدیثوں میں امام ترمذی شاگرد ہے امام بخاری کی، لیکن ایک حدیث میں امام بخاری کہتے ہیں اس حدیث میں یہ میرا استاد ہے. وہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ حدیث بیان کر کے بار بار یہ کہتے ہیں اس حدیث کا صحیح مطلب تو فقہا بیان کریں گے، حدیث میں بیان کر دیتا. ساتھ ہی ضرورت پیش آ گئی کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام رخصت ہو گئے، صحابہ موجود تھے، صحابہ بھی رخصت ہو گئے، تابعین تھے، تابعین بھی رخصت ہوتے جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ حدیث کا ذخیرہ ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ جائے، لہذا حدیثوں کو ریکارڈ کرنا ہے. تو حدیثوں کو ریکارڈ کرنے کا کام شروع ہو گیا. یہ عظیم الشان نعمت دوسرے کسی مذہب کو حاصل نہیں ہو سکی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ریکارڈ کسی نے نہیں کیا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات کا ریکارڈ کسی نے نہیں کیا. باقی مذہبوں کا حال بھی ایسا ہی ہے، کوئی مذہب والا یہ نہیں بتا سکتا کہ ہمارے نبی یا ہمارا جو کوئی اوتار شوتار رہا ہوگا اس کی کسی ایک بات کا ریکارڈ دنیا میں ہوگا، صرف جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے ایک ایک بات کا ریکارڈ کر لیا گیا، چنانچہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ وجود میں آ گیا، اس کو کہتے ہیں محدثین. اور اسی کے عرض کے لیے ایک نیا علم وجود میں آ گیا، اس کو کہتے ہیں علم الحدیث. اس کا کام یہی ہے، حضور نے کیا بیان کیا اس کو ریکارڈ کریں گے، نقل کرنے والے کیسے لوگ ہیں، ان کی زندگی کیسے ہے، اور اس طرح سے گویا امت کے لیے سارا حدیث کا ذخیرہ جمع ہو گیا. فقہا کو حدیث کی ضرورت ہوتی ہے تو محدثین سے لیتے ہیں، اور محدثین کو مسئلے کی ضرورت ہوتی ہے تو فقہا سے لیتے ہیں. یہ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یعنی ان کے زمانے میں آپس میں تال میل تھا. اگر فقہا کو فیصلہ کرنا ہے حدیث صحیح ہے یا ضعیف تو محدثین سے فیصلہ کروائیں گے، اور محدثین کو جب فیصلہ کرنا ہوگا اس حدیث سے کون کون سا مسئلہ نکلے گا تو فقہا سے فیصلہ کروائیں. چل بالکل آج بھی جیسے ایک آدمی بیمار ہے، اس بیمار کے بعد جو اس کو ہسپتال لے جائیں گے تو کبھی کہہ سکتا ہے ڈاکٹر کے ساتھ اس کا فلاں جگہ سے ٹیسٹ کرا کے لائیے باقی میں کام کروں گا، تو آدھا اس سے کام کروا رہے آدھا اس سے کام کروا رہے. اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز وجود میں آ گئی اور اس کی بے انتہا بڑی ضرورت تھی، وہ کیا؟ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو آدمی اسلام قبول کرتا تھا آنم فانم وہ اتنی روحانی ترقی کر جاتا تھا کہ بعد کی ساری امت، ساری زندگی طرح طرح کی ریاضت اور عبادتیں کرنے کے بعد بھی اس روحانیت کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے. یہ صحابہ کی عظمت تھی کہ کفر کی ساری غلاظتیں حضور سے ایک نظر ڈال کر کے وہ ساری غلاظتیں صاف ہو جاتی تھی. ان کو نہ کسی الگ سے وظیفوں کی ضرورت، نہ ریاضتوں کی ضرورت، نہ کسی سے باعث ہونے کی ضرورت، وہ سارا صاف ہو جاتا تھا. لیکن صحابہ کے بعد جب دور آگے چلتا رہا تب ضرورت پیش آ گئی روحانی تربیت. قرآن کا حکم موجود ہے لیکن آدمی کا قلب اتنا صاف نہیں ہے کہ حکم کو اس طرح سے اخذ کر سکے، تو روحانی تربیت سے ایک نیا ڈپارٹمنٹ وجود میں آ گیا، اسی کو کہتے ہیں علم التصوف یا علم الاحسان، اور وہ ہے اولیاء کرام کا کام اصل کا. یہ سب فقہ کا مسئلہ لینا ہے تو ان سے لو، حدیث لینی ہے تو ان سے لو، روحانی تربیت ہم انہی دونوں چیزوں سے کریں گے، مگر تم خود کر نہیں پاؤ گے تو ہم تمہاری تربیت کریں گے. قرآن میں حکم ہے نماز پڑھو، حدیث میں اس کی ساری تفسیرات موجود ہیں، اس کے باوجود دل نہیں چاہتا نماز پڑھیں. کیوں نہیں چاہتا؟ کیونکہ قلب میں ظلمت ہے. اس ظلمت کو کیسے صاف کریں گے؟ یہ تو اولیاء سے جا کر وہ کرائیں گے تمہاری صفائی. تو باقاعدہ علم وجود میں آ گیا. غرض یہ کہ علم الحدیث بھی آ گیا، علم الفقہ بھی آ گیا، علم التصوف بھی آ گیا، اولیاء کرام کی جماعت ادھر سے ہے، محدثین کی جماعت ادھر سے ہے، فقہا کی جماعت ادھر سے، اور اس کے بعد یہ دین پھیلتا گیا اپنی تمام اوصاف کے ساتھ، علمی طور پر بھی، عملی طور پر بھی پھیلتا گیا، یہاں تک کہ ملکوں ملکوں میں اسلام پہنچا. پورے برصغیر میں اسلام داخل ہو چکا تھا، بالکل کراچی سے لے کر کے سندھ سے لے کر کے ڈھاکہ تک اسلام آ چکا تھا سوائے ہمارے اس خطۂ کشمیر کے، یہ محروم تھا، جہاں آنے کو ہوتا یار، نہ یہاں موسم، یہاں کا موسم کسی کو آنے دیتا تھا، نہ یہاں کسی کی طرف کسی کی توجہ تھی، صدیاں ہو چکی تھی دونوں علاقوں میں اسلام کو، لیکن یہ علاقہ بھی کفرستان میں ڈوبا ہوا تھا. ایک بزرگ کے بارے میں تاریخوں میں لکھا ہوا ہے جس کا نام آتا ہے حامیم ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ، کے نام کے ساتھ یہ بھی آتا ہے حامیم ابن اسحاق شامی، یہ پہلا شخص ہے جو کشمیر میں داخل ہوا ہے مسلمان ہونے کی حالت میں، لیکن یہاں داخل ہونے کے بعد وہ کہاں چلا گیا، یہ واپس چلے گئے، یہی ان کی وفات ہو گئی. ان کے یہاں آنے سے اسلام پھیلا ہے یا نہیں پھیلا، تاریخ خاموش ہے. تاریخ بیان کون کرتا، کوئی مسلمان ہوتا تو لکھتا، مسلمان تو تھا ہی نہیں کوئی، بس اتنا تذکر آتا ہے حامیم ابن اسحاق شامی پہلا مسلمان ہے جو کشمیر میں داخل ہوا، اور لیکن ان کے آنے سے یہاں اسلام نہیں پھیلا، وہ یہاں دفن ہوئے یا واپس چلے گئے. اس زمانے میں اگر ان کی وفات یہاں ہوئی تو ان کو جلایا گیا یا کیا کیا گیا، یہاں کی تاریخ خاموش ہے. تو گویا حامیم ابن اسحاق کے آنے کے باوجود اسلام یہاں نہیں پہنچ سکا، فرد آیا تھا. اس کے کچھ عرصے کے بعد حضرت سید عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ پہلا وہ بزرگ، وہ پہلا محسن ہمارا، وہ پہلی وہ شخصیت ہے جو باقاعدہ داعی اسلام بن کر کے یہاں داخل ہوئی ہے، اور اس آنے میں ان کو کیا مصیبتیں جھیلنی پڑی، کہاں کہاں سے انہیں سفر کیا، راستے میں بھوکا کہاں رہنا پڑا، یہاں پہنچ کر کے ان کو لینگویج کے دوسرا ہونے کی بنا پر مشکلات کیا آئیں، یہ کوئی بتانے والا نہیں ہے، یا تو یہ اللہ جانتے ہوں گے یا وہ خدا کا بندہ جانتا ہوگا انہیں کن مشکلات کے ساتھ یہاں کا سفر کیا. اور یہاں پہنچنے کے بعد پھر کبھی کبھی ذہن سوچنے لگتا ہے، جب وہ آخری رات یہاں دریا کے کنارے وہ گزار رہے ہوں گے، جس میں وہ سوچتے ہوں گے کہ کل صبح یہاں کے بادشاہ سے میں مل کر کے اس کو اسلام کی دعوت دوں گا، وہ رات اس نے کیسے گزاری ہوگی، وہ کیسے دعائیں کرتے ہوں گے، وہ کیسے تمنائیں ان کے اندر ہوں گی، وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ اللہ یہ کفرستان ہے، اس کفرستان میں میرا کوئی مددگار نہیں ہے، میرا کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، میرا ارادہ کل کو یہاں کے بادشاہ سے اسلام کا دعویٰ دینے کا ہے، نہ جانے وہ میری توہین کرے گا، نہ جانے وہ مجھے دھکارے گا، نہ جانے میری بات سنے گا بھی یا نہیں، میری بات اس کو سمجھ میں آئے گی بھی یا نہیں. اے اللہ، دل تو تیرے ہاتھ میں ہے، اگر میں اس کی زبان میں اس کے ساتھ بات نہیں کر سکتا ہوں، لیکن جیسی زبان میں بات کروں گا آپ چاہیں تو دل بدل سکتے ہیں. جس طرح سے وہ رات اس نے گزاری ہوگی، ٹھنڈی چٹان پر، پتھر پر وہ رات انہوں نے گزاری، اور اسی میں وہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، اور پتھر پر اپنا سر رکھ کر نہ جانے کتنی دیر تک وہ دعائیں کرتے رہے ہوں گے. اور اس کے بعد جب صبح کی اذان کا وقت ہو گیا، اس اکیلے ایک خدا کے بندے نے کانوں میں انگلی دے کر کے اذان پڑھ دی. یہ تو یہاں کے لوگ جانتے ہوں گے وہ بادشاہ کا محل کہاں تھا. اس رنچن نے اتفاق یہ کہ اس دن بیدار تھا، اور اس کے بعد پھر اس نے دیکھا باہر سے کوئی آواز آ رہی ہے، اس نے سوچا ہوگا یہاں بھجن ہوا کرتا ہے، اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، وہ خود بودھ خاندان کا تھا اور بودھ تھا، اس کے وہ پوجا پاٹ کرنے کا کوئی اور طریقہ ہوگا، یہ آواز دوسرے ہی انداز کی ہے، اس کا لہجہ کچھ اور ہے، اس کے الفاظ بھی سمجھ میں نہیں آتے ہیں. اس نے کھڑکی کھول کر کے دیکھا باہر، یہ کیا آواز آ رہی ہے، لیکن باہر اندھیرا تھا اس لیے وہ سمجھ نہیں پایا یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، کون ہے، لیکن آواز اس نے اچھی طرح سے سنی. اب وہ انتظار میں ہے کہ کب آفتاب نکل آئے گا، میں دیکھوں گا یہ ہے تھا کون. بہرحال عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے اکیلے خدا کے بندے نے فجر کی نماز پڑھی ہوگی، اور اس کے بعد جب ذرا سی روشنی آ گئی تو وہ خود ہی سوچ رہے ہوں کہ میں اندر جاؤں اور جاؤں تو کیسے جاؤں، اور یہاں سے اس نے خود ہی بلا لیا. تو وہ نیچے جو بوڑھا بیٹھا ہوا ہے اس کو بلا کر کے لاؤ. بہرحال وہ اندر داخل ہوئے، یا اللہ ایک مرحلہ تو آپ نے حل کر دیا کہ مجھے یہاں سے درخواست نہیں بھیجنی پڑی، مجھے اپوائنٹمنٹ نہیں لینا پڑا، اس نے تو خود ہی بلایا. امید قائم ہو گئی شاید کچھ نتیجہ نکل آئے گا. اس کے بعد اندر آ کر کیا مسئلہ تھا زبان کا، ان کی زبان کچھ اور، کس طرح سے انہوں نے گفتگو کی ہوگی، کیسے اپنی بات سمجھائی ہوگی، اس نے کیا سوالات کیے ہوں گے، یہ کوئی بتانے والا نہیں. کبھی کبھی خیال آتا ہے وہ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے تھے، اور وہاں ان پر پتھراؤ ہوا تھا، اور رات ایک نالے میں گزاری تھی، اور نالے میں گزار کر کے جب انہوں نے دعائیں کی تھی، ان دعاؤں کو کون یاد کرتا، حضور نے اس پر کیا کیا دعائیں کی. ایک ساتھی تھے، انہوں نے جو چند الفاظ یاد رکھ سکے وہ حدیثوں میں آتے ہیں کہ حضرت نبی علیہ السلام نے اس وقت یہ دعا پڑھی تھی، اس کے علاوہ حضور نے کیا دعا کی تھی کسی کو پتا نہیں، بتانے والا کون ہو. ٹھیک اسی طرح سے گزر کا حال رہا ہوگا. بہرحال رنچن کے ساتھ ملاقات ہوئی، کیا گفتگو ہوئی، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہوا، اور کتنا رحیمانہ فیصلہ ہوا کہ ظہر کی نماز آنے سے پہلے پہلے رنچن مسلمان ہو چکا تھا، اور اس کے دربار کے تقریباً 250 آدمی مسلمان ہو چکے تھے. اب ظہر کی اذان اسی محل کے اندر پڑی گئی، یہی کہیں وہ محل رہا ہوگا. اس وقت اللہ جل شانہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوگی، اس کفرستان میں پہلی مرتبہ اجتماعی طور پر ویلی اذان پڑھی جا رہی ہے، اور جب کہا گیا ہوگا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس وقت گویا یہ سرزمین پہلی مرتبہ سن رہی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. حدیثوں میں آتا ہے, بخاری میں حدیث ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان کسی پہاڑ سے گزرتا ہے اور وہ ٹھوکر کھا کر گر گیا تو اس نے کہا مثلا کہا ٹھوکر کھا کر گرا لیکن بچ گیا, اس نے کہا الحمدللہ بچ گیا, تو اس نے کہا الحمدللہ. تو وہ دوسرا والا پہاڑ اس پہاڑ سے کہتا ہے آج تمہارے پاس ایک بندہ گزر گیا جس نے اللہ کا نام لیا, افسوس میرے پاس ابھی کوئی بندہ ایسا نہیں گزرا جس نے اللہ کا نام لیا ہو, میں صدیوں سے انتظار کروں. اس طرح سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین یہاں پہنچا. پھر اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ عبد الرحمان بلبل زیادہ زندہ نہیں رہ سکے, جگہ کو کہتے ہیں بلبل لنکر. میں نے ایک دفعہ تحقیق کی یہ لنکر کیوں لفظ آیا ہے یہاں, تحقیق کے بعد پتا چلا دو وجہیں ایک ہو سکتی ہیں, ایک تو یہ کہ لنکر ترکی زبان میں سرائے کو کہتے ہیں. تو جب انہوں نے کہا ہوگا بادشاہ نے کہا جناب اب کیا پروگرام ہے کہ بس اب میں یہاں کے علاقوں میں پھروں گا اور ان کو بھی اسلام کی دعوت دوں گا. انہوں نے کہا حضرت آپ کہاں علاقوں میں پھریں گے, آپ کو تکلیف ہوگی. تو انہوں نے ہنسا وہاں سے, وہ جو ترکستان سے میں سفر کر کے یہاں آیا ہوں وہ تکلیف نہیں تھی اور اب مجھے کہتا ہے یہاں سے لار جانے میں مجھے تکلیف ہوگی. انہوں نے کہا نہیں حضرت سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, آپ کو یہاں پھرنے دیں گے, میں سارے لوگوں کو یہاں جمع کروں گا, وہ آپ کے سامنے بیٹھیں گے وہ, اور یہاں اگر آپ ان کو دعوت دیجیے ہم آپ کو نہیں پھرنے دیں گے. یہاں کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ گلیوں گلیوں میں پھریں گے, یہی لوگ آئیں گے. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے لوگ یہاں آئیں گے رہیں گے کہاں, کہا میں ان کے لیے سرائے بناؤں گا اور کھائیں گے کیا, کہا میں ان کے لیے لنگر چالو کروں گا. کہا بہت اچھا لنگر بھی چالو ہو گیا سرائے بھی بن گئی, سرائے کے معنی لنکر تو نام پڑ گیا بلبل لنکر. اس کے بعد عبد الرحمان بلبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قضاء عجب آ گیا, اور عجب نہیں کہ انہیں دعا کی ہوگی جس طرح سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اصل وطن مکہ چھوڑا اور مدینہ تشریف لے گئے اور بعد میں مکہ اپنے ہاتھ میں واپس آیا, مگر حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں مکہ میں چھوڑ چکا ہوں, اب میرا مرنا اور جینا مدینے والوں کے ساتھ. جس سرزمین میں چلا گیا ہجرت کر کے میری قبر بھی اب اسی سرزمین میں ہوگی. کیا عجب ہی عبد الرحمان بلبل نے بھی کہا ہوگا یا اللہ وہ ملک جس کو میں چھوڑ کر کے آیا ہوں وہاں چاروں طرف اسلام ہی اسلام ہے, نہیں میں ہجرت کر کے یہاں آیا جس طرح سے تو نے اپنے نبی کی قبر مدینے کی ہجرت گاہ میں بنائی, میری قبر بھی یہی بن گئی, چنانچہ وہ بھی یہی دفن ہو گئے. پھر اسلام کی سرگرمی رک گئی اور اس کے بعد پھر ہمارا دوسرا عظیم شان محسن حضرت شاہ حمدان رحم اللہ تعالیٰ تشریف لائے. شاہ حمدان رحم اللہ تعالیٰ کے عجیب عجیب حالات ہیں, عجیب ان کا کارنامہ ہے. سب سے حیرت انگیز کارنامہ ان کا یہ, وہ خود شافی المسلک تھے, حنفی نہیں تھے. وہ اگر آتے اور ہم جیسے سطحی قسم کی خدا نخواستہ ہوتے تو وہ بھی کہتے حنفی ہے کچھ نہیں ہے میں شافی ہوں شافی بن جاؤ, لیکن انہوں نے فوراً سوچا اگر میں یہ شافی تو ہم سے جھگڑا یہاں کھڑا کر دیا تو اسلام پھیلے گا نہیں, آپس میں لڑائی شروع ہو جائے گی. یہ سارے اب تک جو مسلمان بنے ہیں کئی ہزار کی تعداد میں, یہ سارے کہیں گے اب تک ہم جس مسلک پر تھے یہ کیا نیا مسلک سنا رہا ہے, ہم بھی مانتے ہیں. اور کچھ لوگ میرا ساتھ دینے لگیں گے, جو میرا ساتھ دیں گے وہ ان کو کہیں گے تم غلط, اور جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ کہیں گے ہم غلط. تو یہ غلط کہنے کی مہم شروع ہو جائے گی اور جس عظیم مقصد کے لیے میں آیا ہوا تم فوت ہو جائے گا. اس لیے انہوں نے کبھی زبان سے نہیں کہا میں شافی ہوں تم بھی شافی بنو, ہاں وہ یہ کلمہ پڑھو جہاں حنفیہ چل رہی ہے حنفی رہو. اور عجیب بات ہے یہ کہ یہاں اسلام پھیلانے والا زیادہ تر جو اسلام یہاں پھیلا ہے وہ شافی کے ذریعے سے پھیلا ہے اور اسی کے ذریعے سے سارے حنفی بن گئے. یعنی یہاں کی حنفیت حنفیوں کے ذریعے سے نہیں ہے, یہاں کی حنفیت شافیوں کے ذریعے سے ہے. شاہ حمدان رحمۃ اللہ تعالیٰ خود شافی تھے, انہوں نے کلمہ پڑھا اور حنفی بنا دیا, کبھی نے خود کہا کہ تم شافی بنو کیونکہ میں شافی ہوں. یہ ہے وہ بصیرت جس بصیرت کا ایک دائی کے لیے ہونا ضروری ہے, اور اسی کے نتیجے میں اللہ نے ان کو کامیاب فرمایا. کچھ ان کی قربانیاں, کچھ ان کی روحانیاں, کچھ ان کی تڑپ, کچھ دعائیں, یہ ساری چیزیں جمع ہو گئی, اور ساری چیزیں جمع ہونے کے بعد پھر یہ دین اسلام یہاں پہنچا اور یہاں دین شروع ہوا. اس کے بعد پھر عظیم الشان علماء پیدا ہوئے, عظیم الشان مدرسے قائم ہوئے, روحانیت کے سلسلہ بھی قائم ہوا, تصوف کا سلسلہ بھی قائم ہوا, کوئی بدعت نہیں, کوئی خرابی نہیں, حدیث بھی یہاں جاری ہو گئی, یہاں کے بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے. ان محدثین کے حالات پڑھتے ہیں آدمی حیران ہوتا ہے, محدث شمس الدین پال, محدث جواہر ناتھ, محدث ملا احمد کشمیری. ایک محدث جہاں کشمیر میں گزرا اس کو مشکا شریف ساری زبان یاد تھی, اس کو کہتے تھے ملا مشکاتی داؤد مشکاتی. پھر فقہ بھی پیدا ہو گئے اتنے عظیم الشان کہ ایک فقیہ یہاں پیدا ہوا ہے داؤد خاکی رحم اللہ تعالیٰ کے نام سے, اتنا زبردست انسان تھا, وہ لوگ کہتے تھے یہ دوسرا ابو حنیفہ آ گیا ہے, ابو حنیفہ ثانی. یہ ساری ہماری روشن تاریخ ہے کہ محدثین کے ذریعے سے ہم کو علم حدیث ملا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. فقہا کے ذریعے سے ہم کو علم الفقہ ملا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. صوفیہ کے ذریعے سے ہم کو روحانیت ملی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. مفسرین کے ذریعے سے ہم کو قرآن کی تفسیر ملی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. قاریوں کے ذریعے سے ہم کو قرآن پڑھنے کا لہجہ معلوم ہوا، اللہ ان کو رب و جزائے خیر عطا فرمائے. اس طرح سے جب اسلام یہاں پہنچا اور اس کے بعد پھر اتنی روحانی اور علمی اور عملی ترقیاں ہوئی ہیں، اللہ اکبر اللہ. پھر شاہ ہمدان رحمۃ اللہ تعالیٰ صرف دین لے کر کے نہیں آئے، وہ باقاعدہ کلچر بھی لے کر آئے، اسلامی تہذیب لے کر کے آئے اور صنعت بھی لے کر کے آئے. انہوں نے کہا صاحب ان کو قالین بافی بھی شروع کرانی ہے، ان کو برتن سازی بھی شروع کرانی ہے، ان کو پارچہ بافی بھی شروع کرانی ہے. تو کپڑے بنانے کا سلسلہ بھی شروع ہوا. برتن تعجب ہوتا ہے، تانبا یہاں پیدا نہیں ہوتا مگر برتن یہی بنتے ہیں. دنیا میں کہیں بھی لوگ تانبے کے برتن استعمال نہیں کرتے، کشمیری تانبا خود تانبے کے خود برتن خود بنائیں گے، خود ہی استعمال کریں گے. سارا یہ سلسلہ وہاں اوڑی سے لے کر کے کاجی گونڈ تک ہے. یہ وہ صنعت ہے جو شاہ ہمدان نے دی. حالانکہ تانبا اگر یہاں پیدا ہوتا تو کہہ سکتے تھے جی تانبا کی یہاں کے اسے یہاں برتن بنتے ہیں. تانبا باہر سے آتا ہے، برتن یہی بنتے ہیں، یہیں کھپت ہوتی ہے. تو باہر سے چیز آئیں گے، یہیں تیار کریں گے، یہیں کھپت ہو جائے گی. یہ ہے وہ انڈسٹری کا تصور جو شاہ ہمدان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دیا، اور صدیوں تک اسی انڈسٹری کی بنیاد پر کشمیر زندہ رہا اور اب اس میں ڈوب چکا ہوتا. یہ اس پورے دور کے اندر ایک عظیم الشان نعمت یہ رہی ہے کہ کشمیر پر بے انتہا غربت بھی آئی، بے انتہا مصیبتیں بھی آئیں، لیکن ایک فرد بھی ایسا نہیں پایا جاتا ہے تاریخ میں کہ غربت کی وجہ سے اور مصیبت کی وجہ سے اسے اسلام چھوڑا ہو اور کسی اور مذہب کی طرف چلا گیا ہو. کہیں پوری تاریخ میں نہیں ملتا کہ صاحب کتنی غربت آ جائے مگر اپنا دین ہم نہیں چھوڑیں گے. لیکن یہ آج کے دور کی خرابی ہے. کیا کہ آج صرف مادی ترقی کے لیے یہاں کے لوگ اسلام بیچنے کو تیار ہو گئے، اور یہ بات حلق سے اترتی نہیں ہے کیونکہ حالات نہیں معلوم ہیں. ابھی چند دنوں پہلے ایک بنڈل ہمارے ہاتھ آیا، بنڈل موجود ہے، اس میں یہاں کے مسلمان، یہاں کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی لسٹ بناتا ہے، ان کو مذہب کے کھانے پر کرسچن لکھتا ہے، اور یہ سارا بنڈل اس کو باہر ایک جگہ بھیجنا ہے، وہاں سے اس کو ایڈ آئے گا. وہ بنڈل ہمارے ہاتھ لگا. حیران ہو گئے کہ یہاں اس طرح کی مہم بھی چل رہی ہے. کیسے وہ لڑکیوں کے والدین ہوں گے جن کو یہ بھی پتا نہیں کہ ان کی بیٹی نے وہاں کرسچن ہونے کا سائن بھی کر دیا ہے. اب اس کے بعد سے میرے کہنے لگے صاحب سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا میری بیٹی. اس کا جب دکھایا یہ ہے فارم، یہ ہے آپ کی بیٹی کا فوٹو، یہ ہے اس کا نیچے کا دستخط جس کو وہ تسلیم کر رہے ہیں میں کرسچن. کیا کہتا ہوں بہت وقت شہر جتنا تو بس نہ جتنے جھانکے ہیں. بہرحال بزرگوں اس وقت یہ قیمتی دین ہمارے کندھوں اور ہمارے ہاتھوں میں ہے. اب ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہے اس قیمتی دین پر ہم قائم رہیں گے یا نہیں. اور اگر یہ احساس پیدا ہو گیا، یہ فکر پیدا ہو گئی تو سمجھ یہ قیمتی احساس ہمارے اندر پیدا ہو گیا، اور اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ شانوں کو اپنے انسانوں کی اتنی پرواہ نہیں، اپنے دین کی پرواہ ہے. اللہ تعالیٰ شانوں جہاں کے لوگ دین کی ناقدری کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کو محروم کر دیتے ہیں اور اپنے دین کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں. قرآن کریم میں بھی ہے یمنون علیک ان اسلموا، کسی کی کوئی سمجھتا ہوگا ہمارا احسان ہے کہ ہم نے اسلام قبول کیا، کہہ دیجئے کسی کا احسان نہیں ہے، اللہ کی منت ہے تم کو اسلام پر باقی رکھے گا یا اسلام تمہیں عطا کرے گا، یا اللہ کی تم پر منت ہے. بزرگ اور دوستو اس وقت یہ دین ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے قدموں میں ہے، ہماری زندگیوں میں ہے. ہمیں فیصلہ کرنا ہے اسی دین کو پڑھنا ہے یا نہیں، اس دین پر عمل کرنا ہے یا نہیں، اس دین کو باقی رکھنا ہے یا نہیں. دنیا کی قومیں اور ان قوموں کے ہم نوائی میں بے شمار مسلمان پوری مہم چلا رہے ہیں کہ کس طرح سے دین مٹ جانا چاہیے. تو کبھی کسی چیز پر اعتراض کریں گے، کبھی کسی چیز پر اعتراض کریں گے، اور اس میں بہت بڑی مصیبت ایک اور شروع ہو گئی، وہ یہ کہ ہمارے وہ بھائی جن کا باقاعدہ دینی مطالعہ نہیں ہے وہ بھی فیصلے سنانے لگتے ہیں دین یہ نہیں ہے بلکہ وہ. ایک دفعہ میرے پاس یہاں یونیورسٹی کے کچھ لڑکے آئے، کہنے لگا صاحب ہم کنفیوز ہو گئے ہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا بنے. آپ کو کیا بننا ہے؟ مسلمان ہیں. کل کا نہیں صاحب مسلمان تو ہیں لیکن کچھ کہتے ہیں یہ بنو، کچھ کہتے ہیں یہ بنو، ہم سمجھ میں نہیں آتا ہم کیا بنیں گے. کہہ رہا تمہارے کو تم کو تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے، تم کو سیدھے یہ کہنا چاہیے ہمارے پاس اسلام آیا حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے، اسی دین پر ہم قائم رہیں گے، وہی ہمارا مسلک ہے، وہی ہمارا طرز ہے، وہی ان کے ہاں جو روحانیت تھی وہی روحانیت، ان کے ہاں جو حدیث تھی بس وہی حدیث، ان کے ہاں جو طرز تھا وہی طرز، اس کے علاوہ اور کون سا رہا تھا؟ کشمیریوں کو سب کو کہنا چاہیے ہم شاہ ہمدانی ہیں. لیکن شاہ ہمدان رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مسئلے میں کوئی بدعت نہیں تھی، تم بھی اسی پر رہو. ان کے ہاں حدیثوں کا انکار نہیں تھا، ہم بھی اسی پر رہیں گے. ان کے ہاں امام کو مان کر کے دین پر عمل کرنا تھا، ہم بھی اسی پر ہیں. اگر شاہ ہمدان رحمۃ اللہ تعالیٰ اتنا عظیم الشان شخص ہونے کے باوجود بھی ایک امام کے پیچھے رہ کر کے وہ تقلید کرتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ کہتا ہے امام شمام ماننا کچھ نہیں ہوتا، یہ گمراہی ہے یہ. اور ایسے انسانوں کا حال ہم خود دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے بےچارے تتر بتر ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں سب ہم خود ڈائریکٹ حدیث پر عمل کریں گے. ہماری پچھلی تاریخ کے عظیم الشان انسان تو ڈائریکٹ حدیث پر عمل کرنے کی ہمت نہ کر سکے. وہ کہتے ہیں نہیں سب ہمارے لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ سرتاج الاولیاء ہیں, لیکن ساتھ میں کہتے ہیں میں امام احمد ابن حنبل کا مقلد ہوں. شاہ حنان رحمہ اللہ تعالیٰ عظیم الشان شخصیت ہیں, میں تو امام شافعی کا مقلد ہوں. تو ہماری پچھلی پوری تاریخ تقریباً 1200 سال کی تاریخ یہی بتا رہی ہے کہ ہم نے حدیث لی ہے محدثین سے امام بخاری ان کے سرتاج, ہم نے فقہ لیا ہے اماموں سے امام ابو حنیفہ ان کے سرتاج, ہم نے تصوف لیا بزرگوں سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے سرتاج. آج بہت سے کہتے ہیں صاحب یہ جو مسلکوں کا تعصب نہیں ہونا چاہیے, ہمارے اندر کوئی تعصب نہیں الحمدللہ. کشمیری بیچارہ بڑی محبت کے ساتھ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے, حالانکہ وہ ہمارے مسلک کے نہیں, وہاں یاد بھی نہیں آتا کہ ہمارا مسلک کا نہیں. انتہائی محبت کے ساتھ ہم نام لیتے ہیں حضرت شاہ حمدان رحمہ اللہ, حالانکہ ہمارے مسلک کا نہیں, وہ تو ہم شافعی تھے, لیکن ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں آتا. تو ہمارے یہاں کوئی مسلک کی تعصب نہیں, ہم تمام اماموں کا اپنا امام مانتے ہیں, عمل کریں گے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مسلک. جیسے بچہ بہن کو بھی بہن کی گود میں بھی جاتا ہے, پھوپھی کی گود میں بھی جاتا ہے, خالہ کی گود میں بھی جاتا ہے, دودھ پیتا ہے اپنی ماں کا, بس ٹھیک اسی طرح سے ہمارا راستہ بنا ہوا ہے. اس سے دائیں بائیں جانا جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک ایسی مصیبت سے پھنسانا ہے جس سے آپ نکل نہیں سکیں گے. اگر یہ فقہا نہ ہوتے تو ہم تو دین سمجھ بھی نہیں سکیں گے پوری طرح سے. ہم کو تو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا اس حدیث سے مسئلہ فرض نکلتا ہے, واجب نکلتا ہے, سنت نکلتا ہے. اس کے لیے پہلے فارمولے بنانے پڑتے ہیں اور وہ فارمولے فقہا بنا چکے ہیں. بہرحال بزرگوں یہ دین اللہ نے ہم کو عطا فرمایا, اس میں تشریح کی نئی ضرورت نہیں ہے, تشریح ہو چکی ہے, اب تو صرف عمل کرنے کی ضرورت ہے اور اسی عمل کا ہم کو فیصلہ کرنا ہے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین رحمت کیا ہمارا آمین. اور اس کے بعد ان شاء اللہ دوسرے پھر بیٹھیں گے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا الله يا الله يا الله اس دین کو سمجھنا, یا اللہ اس کو اپنی زندگی میں اتارنا, اس پر عمل کرنا, اپنے دل کو دین کے قابل بنانا, اپنے دماغ کو دین کے قابل بنانا اور اس جسم پر دین کو نافذ کرنا, یا اللہ ہمارے حق میں قبول فرما. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین ایک ایک مسلمان کی ایک ایک دینی اور دنیاوی ضرورت پوری فرما دے, ایک ایک مسلمان کی ایک ایک دینی اور دنیاوی مشکل حل فرما دے, ہر ہر مسلمان کی ہر ہر پریشانی دور فرما دے. یا اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری دعائیں یا اللہ عنایت فرما دے, ہمارے حق میں قبول فرما دے. یا اللہ ایک نظر ہماری طرف ڈال دیجیے, یا اللہ ایک نظر ہماری طرف ڈال دیجیے, رحمت کی ایک نظر دیکھ لیجیے آپ کے گھر میں. اللہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر آپ کو گواہ بنا کر کے ہے, ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. یا اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سب سے پہلا یہ تیرا کلمہ زندہ ہوا تھا, اسی جگہ پر کھڑے ہو کر کے ہم اپنے مسلمان ہونے کے اعلان کرتے ہیں. یا اللہ اگر ہمارے اندر کمزوری کوتاہی ہو تو یا اللہ اس کو صرف نظر فرما, اور قیامت کے دن یہ گواہی آپ کے ہاں محفوظ ہو کر کے ہمارے حق میں مفید ہو جانی چاہیے. یا اللہ جب قیامت کے دن تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کھڑے ہوں تو آپ خود کہہ دیجیے گا انہوں نے میرے سامنے کلمہ پڑھا. یا اللہ ایسا نہ ہو کہ حضرت نبی علیہ السلام ہماری کسی کوتاہی کسی غلطی کی وجہ سے ہم سے چہرہ پھیر لیں, اس وقت آپ خود اس وقت کی رسوائی سے ہمیں بچائیے گا. یا اللہ اقبال مرحوم نے کہا تھا تو غنی اظہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہے من فقیر, تو اگر بھی نہیں حساب ہم نا گزیر از نگاہ مصطفیٰ پر نو تنہا بغیر. یا ان کا مقام تھا, انہوں نے کہا حضور کی نگاہوں سے ہمیں بچا کر حساب لیجیے. یا اللہ ہمارا تو وہ بھی مقام نہیں, ہم تو کہتے ہیں حضور کی موجودگی میں ہمارا حساب بھی نہیں لینا, اور آپ خود ہی کہہ دینا کہ یہ مسلمان تھے کوتاہیاں تھیں مگر وہ میں نے معاف کر دی اور وہ کوتاہیاں دور فرما. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اب حضرات کے چند منٹ زیادہ ہو گئے, میں استعمال بھی امام صاحب
بچوں کی بول رہی ہے. اچھا بچوں سے